الرحمن الرحيم. فرمایا کہ حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت والا کے ساتھ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا ہوا، وہاں جا کر دیکھا کہ ان کے پاس کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ایک بڑا کتب خانہ ہے جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھر کی محنت تھی۔ یہ تو ان کا کتب خانہ تھا، مجھ جیسے ناکارہ اور نکمے ذاتی کتب خانہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے، اور کتب خانہ میں کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس پہ لکھا ہوا نہ ہو کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ ہر کتاب کے پہلے ورق پر یہ بات لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب کس کی ملکیت ہے۔ عموماً لوگوں کے ہاں جو بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ بے احتیاطی دینداروں میں معاملات میں ہوتی ہے، کہ معاملات صاف نہیں ہوتے اور اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بچہ کاروبار میں آ گیا اور کوئی پتہ نہیں کہ بچہ کاروبار میں کس حیثیت سے شریک ہے۔ اب والد کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی کاروبار ساتھ باپ کے ساتھ کر رہا تھا، اب وہ سب بچوں میں میراث برابر کی تقسیم ہو تو اس بڑے بچے کا حق مارا جاتا ہے، کتنے سال باپ کے ساتھ محنت کی، اور اس کو اگر شریک کیا جائے کاروبار میں باقیوں کا حق مارا جاتا ہے۔ کوتاہی کہاں ہوئی کہ بچہ جب کاروبار میں آیا تو اس کی حیثیت متعین نہیں ہوئی کہ یہ بطور حصے دار کے ہیں بطور ملازم کے۔ اگر یہ ملازم کے ہوتا اور اس کو اچھی تنخواہ ملتی رہتی جیسے ملتی ہے تو اس کے انتقال کے بعد ٹھیک ہے، سارے بھائی بھی کاروبار میں برابر کے شریک ہوتے اور اسے اپنا حق مل گیا تنخواہ کی صورت میں، اسے اپنا حق مل گیا۔ تو عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جب بڑے بھائیوں میں آپس میں کاروبار ہو اور ان کے بچے کاروبار میں آ جائیں، کسی کا دو بھائی بیٹے کاروبار میں آ گئے، کسی کے تین بیٹے کاروبار میں آ گئے، کسی کا ایک بیٹا بھی کاروبار میں نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب جنگ ہوتی ہے۔ بڑے بھائی تو کام کر رہے تھے سو کر رہے تھے، اب جب اولادیں کاروبار میں آ گئی اور ان کی حیثیت متعین ہی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو بس اوقات اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اتنے محبت کرنے والے بھائی آپس میں ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا دو شریک کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کا بھی طے نہیں ہوتا کہ پیسے کیسے اٹھانے، جس کا جی چاہ رہا جتنا اٹھا رہے۔ اب ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ لاکھوں میں کر رہا ہے بلکہ کروڑوں میں کر رہا ہے، اب دوسرے بھائی کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ کہنے لگا جب اس نے لاکھوں میں کروڑوں میں اٹھایا تو میں کیوں نہ اٹھاؤں۔ اب ایک بچے کے ایک بھائی کے دو بیٹے بھائی ہیں، وہ گرامر میں جا رہا ہے سٹی میں جا رہا ہے، ایک کے ایک بھی بچہ نہیں ہے، کاروبار وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، اس کے خرچے زیادہ ہیں اس کے خرچے کم ہیں، کوئی تعین ہی نہیں کون کس کا حق کھا رہا ہے اور کھائے جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان نماز کے مسائل پوچھ لیتا ہے، روزے میں ذرا سا پانی حلق کی طرف جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، طلاق کے معاملے میں فکر مند ہو جاتا ہے لیکن معاملات کے معاملے میں کچھ نہیں پوچھتا، معاملات کے معاملے میں بالکل نہیں پوچھتا کہ ہم نے اپنے معاملات ٹھیک کیسے کرنے۔ اور معاملات اتنی بنیادی چیز ہے، اگر لقمہ حلال ہی نہیں ہے یا کسی کا نہ حق مال میرے پاس ہے تو میری تو ساری عبادت کی روح ہی نکل جائے گی۔ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا، الان بندہ رشید احمد ان کے میں نے ملکیت کے ہیں، لہذا اپنی ملکیت کی جتنی کتابیں تھیں ان سب پر یہی لکھا تھا، جو کتاب دوسروں کی تھی ان پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک کتاب پر میرے ماموں کا نام لکھا ہوا تھا جو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، بعد میں انتقال ہو گیا تھا، میں نے کہا اس کتاب کا وارث تو میں ہوں، چنانچہ وہ کتاب میں نے لے لی. آج بھی وہ کتاب فتاوی حمادیہ جو میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب خانے سے حاصل ہوئی ہے. اس پر قلم سے میرے ماموں کا نام لکھا ہوا ہے. کہنے کی بات یہ کہ صرف اس شخص کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ این خانہ تمام افتابس، ہمارے تمام بزرگوں کی یہ حالت تھی کہ دیکھنے میں تو بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھی ہوئی لمبی چوری تسبیحات تو نہیں پڑھتے تھے، دیکھنے میں تو عام سے آدمی لگتے تھے، لیکن پرہیزگاری ایسی تھی، تقوی ایسا تھا کہ ایک ایک چیز کی ملکیت واضح تھی. بظاہر ان کے پاس لمبی چوڑی تسبیحات نہیں ہوتی تھی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن خوف خدا دل میں ایسا ہوتا تھا، احتیاط ایسی ہوتی تھی جو نظر نہیں آتی. یہ احتیاط تو نظر نہیں آتی نا. آج فرمانے لگے بظاہر کچھ بھی نہیں آتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھی ہوئی لمبی چوڑی تسبیحات پڑھ رہے ہوں، بلکہ اصل تقوی ان کے اندر یہ تھا کہ املاک کا انتظام. آج کل یہ آفت آ گئی کہ بڑے بڑے لوگوں کو پرواہ نہیں، حلال حرام کی فکر نہیں، اس کے باوجود صوفی بزرگ کہلاتے. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر کاشتکار کوئی چیز لاتا تو اس سے یہ پوچھتے تھے کہ موروثی زمین کی پیداوار تو نہیں. اگر کوئی کاشتکار کوئی چیز لے کے آتے تو اس سے پوچھتے یہ موروثی زمین تو نہیں ہے کہ وراثت تقسیم نہ ہوئی ہو، وراثت تقسیم نہ ہوئی ہو. اگر موروثی زمین کی پیداوار ہوتی تو واپس کرتے، اور ہدیہ لینے میں اس کا اہتمام ہوتا تھا. خاص کر تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا یہ چیز دیکھی کہ ان کے یہاں اموال اور املاک کی روزانہ ایسی تقسیم ہوتی تھی، کبھی ابہام رہتا ہی نہیں تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا جب کوئی چیز آتی تو اس کے تین برابر حصے کرتے. چونکہ دو بیویاں تھیں اس لیے ایک حصہ ایک گھر میں بھیج دیا جاتا، دوسرا دوسرے گھر میں بھیج دیا جاتا، اور ان کو اس چیز کا بھی مالک بنا دیا جاتا اور اپنی ملک سے نکال دیا جاتا. اور حصہ بس اوقات ہم اپنی عورتوں کو چیزیں دیتے اور ساری زندگی یہ طے نہیں ہوتا کہ اس کا مالک کون ہے. اب زکات اس نے دینی ہے، اس نے دینی ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کی وراثت میں حصہ ہوگا اور اس کی وراثت میں حصہ ہوگا، طے نہیں ہوتا، ملکیت طے نہیں ہوتی. اور یہ بھی پتہ نہیں ہے زکات کس پہ فرض ہے، زکات کس نے دینی ہے. تو املاک چیزوں کی ملکیت بالکل واضح نہیں ہوتی. املاک کا اس قدر اہتمام تھا کہ میں نے حضرت کی وہ کاپی دیکھی جس میں املاک کی تفصیل لکھی تھی. اس کاپی میں لکھا تھا کہ جس جگہ جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس جگہ کوئی چیز دوسروں کی ملکیت نہیں، سب چیزیں میری ملکیت میں. اس جگہ پر مسجد اور خانقاہ کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ یہاں کے میری بیویوں کی بھی کوئی چیز نہیں، سب کچھ میری ملکیت اور میری میراث ہے اور انہی کی ملکیت ہے. چھوٹے گھر میں چھوٹے گھر والوں کی ملک ہے، یعنی ہر چیز گھر کے اندر بھی متعین تھی کون کس کا مالک، تاکہ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تو وراثت کی تقسیم بے غبار ہو جاتی، معاملات واضح ہوتے. ہماری تو بس اوقات زمینوں کا بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، دکانوں کے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے، کاروبار کے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے. اصل تقوی اور طہارت اس کا نام ہے. آج دنیا میں سب جگہ پر مشترک حج چلتے ہیں، میاں بیوی کی ملکیتوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے میاں بیوی کا کس نے بانٹا، آپس میں کیا بانٹنا ہوتا. حالانکہ دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے. اللہ کا شکر ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین کے بعد ہمارے گھر کا بھی یہی معمول ہے، میری ملکیت الگ ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہے، اولاد کی ملکیت الگ ہے، ہر چیز کی ملکیت متعین ہے. ملک کے اندر بھی کبھی اشتباہ نہیں ہوا رکھتا. جب کوئی چیز گھر آتی ہے تو فوراً اس کی ملک متعین کر کے الگ کر دیتا ہوں، تاکہ کل کوئی اشکال اور انتباہ نہ ہو کہ یہ چیزیں میری ملکیت ہیں یا نہیں. فرمایا تقسیم میراث میں بہت سے اہل علم اور صلاح بھی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تقسیم میراث سے پہلے مشترک مال سے اصال ثواب کے نام پر تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر خرچ کر دیتے ہیں. باپ کا انتقال ہوا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور خرچ ہو رہا ہے باپ کے مال میں سے، کس لیے؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے، ارے میاں اللہ کے راستے میں تھوڑی خرچ ہوتا ہے، اب جو خرچ کر رہا ہے وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے, اور جو مالک تھا وہ تو چلا گیا. اب جب تک یہ میراث تقسیم نہیں ہوگی, مالک نہیں بنے گا کوئی, اس وقت تک اس کو اللہ کے راستے میں دینا جائز ہی نہیں. لیکن اس میں دیگیں بھی پک رہی ہوتی ہیں, کھانے بھی پک رہے ہوتے ہیں, اسالے ثواب بھی ہو رہا ہوتا ہے, صدقہ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن سب درست نہیں, وہ تو پہلے تقسیم ہوگی اس کے بعد. ہاں کوئی بیٹا اپنی ملکیت میں سے کچھ دینا چاہے جس کا وہ پہلے سے مالک ہے, ٹھیک ہے, کوئی بیٹی اپنی ملکیت میں سے اسالے ثواب کرنا چاہے وہ درست ہے. تقسیم میراث میں بہت سے اہل علم اور صلاح بھی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تقسیم میراث سے پہلے مشترک مال سے اسال ثواب کے نام پر تمام ورثاء کی اجازت کے بغیر خرچ کر دیتے ہیں, اور تبرکات کے نام پر کچھ اشیاء تقسیم کر دیتے ہیں. اس میں دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہو کر سب کام خراب ہو جاتا ہے. اب وہ وارث بولتے نہیں لیکن دل میں دینے پہ راضی نہیں ہوتے. اب بچارے کیا بولیں, لیکن دل سے دینے پہ راضی بھی نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں اتنے اسپتال میں, اتنا مسجد میں, اتنے فلاں اتنے فلاں. حدیث شریف میں ہے کہ جب تک کوئی خوشی سے راضی نہ ہو اس وقت تک اس کا مال خرچ کرنا جائز نہیں. عام طور پر تقسیم میراث کے وقت یہ ہوتا ہے کہ سارے وارث بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک وارث نے یہ بول دیا کہ یہ چیز اللہ کے نام پر دے دو. اب دوسرے وارثوں کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ چیزیں دیں, بلکہ وہ بیچارے شرما شرمی میں انکار نہیں کرتے. حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ مال پہلے تقسیم کرو, اس کے بعد وارث جو چاہے اللہ کے نام پہ دے دیں. اب سارے وارث بیٹھے, ایک نے کہا یہ اللہ کے نام پہ دیتے, ابا کے لیے سال صاحب. اب سب بیٹھے, اب وہ شرما شرمی میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, انکار کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ درست نہیں. پہلے چیزیں ان کے حوالے کرو, اب حوالے کرنے کے بعد اب ان کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ خرچ کر جتنا مرضی دے. اب وہاں بشرمی میں کون کہے گا کہ نہیں میرے ماں ابا کے نام پہ نہیں دینا, اس اما کے سارے ثواب کے لیے میرا ایسا نہیں دینا, تو کوئی نہیں بولے گا. تو شریعت معاملات کو صاف رکھنا چاہتی ہے. صدقہ خیرات تو وہ ہوتا ہے جو برضائے رغبت ہو, دل کی خوشی کے ساتھ ہو, دل کے اطمینان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس کا مالک بنایا ہے اس کو دے دو, اب وہ وصول کرنے کے بعد جو چاہے کرے, خود بیچ میں دخل دینا کہ اس کو مدرسے میں لگا دو, اس کو مسجد میں لگا دو, یہ سب حرام ہے, یہ سب ناجائز. اور فرمایا خصوصاً نابالغ بچوں کے حقوق کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. اس میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ نابالغ کی چیز اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں. نابالغ کی چیز اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں. اب بچے بعض ورثاء نابالغ ہیں اور ہم اس میں سے تصرف کر رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں. نابالغوں کے حقوق کے بارے میں اللہ بچائے, اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. اگر نابالغ کا مال تم نے خرچ کر دیا تو کل کو اگر نابالغ نے معاف بھی کر دیا تو معاف ہونا مشکل ہو جائے گا, البتہ بالغ ہونے کے بعد اس کا معاف کرنا معتبر ہو سکتا. جب تک بچہ نابالغ ہے اس کا معاف کرنا بھی مشکل ہوگا. حضرت حارث بن محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, امام غیبی امام عینی رحمۃ اللہ علیہ جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کے شاگرد ہیں, یہ بڑے درجے کے عالم ہیں. ان کے ملفوظات میں سے ہیں, فرمایا کرتے تھے حاسب نفس کا فی کل خطرہ وراقب اللہ فی کل نفس, اپنے نفس کا محاسبہ کرو ہر خطرے میں. قلب کی کیفیات کے وہ ماہر تھے. فرمایا دل میں خیال آئے کہ فلاں زینت فلاں تماشا بڑا اچھا ہے, دل میں میلان پیدا ہوا, پہلے دل میں ایک خطرہ ایک خیال آتا ہے, اگر خطرے کی پرورش کی جائے تو ارادہ بنتا ہے اور ارادے پر عمل آتا ہے اور عمل سے عادت بن جاتی ہے. اگر یہ خیال پر آپ نے محاسبہ کر لیا ذہن سے نکال دیا تو فارغ ہو گئے, ورنہ سوچتے سوچتے دل میں ارادہ ہو جائے گا اور ارادہ کسی نہ کسی وقت عمل کی صورت اختیار کر لے گا. سب سے پہلے خیال آتا ہے, پھر ارادہ بنتا ہے, اور پھر وہ ارادہ کسی صورت میں عمل کی شکل اختیار کر لیتا. تو خیال ہی دیکھ لو نا, صحیح ہے غلط, اسی پہ قبضہ کر لو, اسے قابو کر لو بس. ورنہ بس اوقات ارادہ ہو جاتا ہے, عمل کا وقت قریب آ جاتا ہے, بچنا مشکل ہو جاتا ہے. شیطان نیک آدمی کو یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرو, پہلے ایک حسین صورت دکھائی, اگر تم نے اس کی توجہ ذہن سے نہ نکالی تو بار بار آئے گا. پہلے نظر اختیار, پہلے نظر اختیاری اختیاری نہ تھی, دوسری نظر اختیاری ہو گئی, یہ بیج آگے چل کر ایک درخت ہو جائے گا, کیونکہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع میں لگ جائے گا, یہاں تک کہ وہ گناہ صادر ہو جائے گا اور ارادہ کامل کے بعد عمل لازمی طور پہ ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے, ایک شخص عادی ہو جائے گناہ کا تو اس کا قلب ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا برتن, الٹے برتن میں پانی نہیں آتا, جو چیز ڈالیں گر جاتی ہے. تو ایسی جب آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اچھی بات اس کے دل میں ٹھہرتی نہیں, خیر کا جذبہ اس کے دل میں ٹھہرتا ہی نہیں. فرمایا ایک شخص عادی ہو جائے گا گناہ کا تو اس کا قلب ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا برتن جس میں کوئی چیز نہ آئے, پھر نہ کسی بلائی کو بھلائی اور نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے. جیسے ڈاکٹر جانتا ہے فلاں بیماری کے جراثیم یہاں سے چلتے ہیں, فلاں بیماری کے جراثیم یہاں سے چلتے ہیں, تو وہ اس کو وہیں روک دیتے ہیں. اس طرح جنہیں اللہ رب العزت باطن کا علم نصیب فرما دیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کی پرورش کہاں سے ہوتی, گناہ کی پرورش کہاں سے ہوتی, تو وہ علاج بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پرورش ہی نہ ہو گناہوں کی. جیسے شریعت نے ہمیں بتایا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, سب سے پہلا قدم نظریں جھکا لو نا میاں, نظریں جھکا لو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, تاکہ برائی کی نوبت ہی نہ آئے اس کی, نظریں جھکا لو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, مردوں سے بھی کہا عورتوں سے بھی کہا. عام طور پہ مرد عورت کو ایک ہی بات کہی جاتی ہے, اقیم الصلاۃ, مردوں سے کہا نماز پڑھ لو, اس کے تحت عورتیں بھی آ گئیں. وَآتُوا الزَّكَاۃ, زکات دے دو, اس میں عورتیں بھی آ گئیں. لیکن یہاں خاص طور پہ خصوصیت کا ذکر کیا, مردوں کو الگ کہا عورتوں کو الگ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار تھے, فضل ابن عباس بھی ساتھ, فضل ابن عباس سید زادہ ہیں, حضرت عباس کے بیٹے ہیں, اور یہ اونٹنی پہ سوار تھے, اور کہاں سے آ رہے تھے, عرفات کے میدان سے آ رہے تھے. اور اب تک مزدلفہ پہنچے نہیں تھے, اب بتائیے کتنی مقدس سرزمین ہے اور ان کی نشست کتنی مبارک ہے اور وہ خود ان کی ذات کتنی پاکیزہ ہے, کتنی مقدس جگہ سے آ رہے, کتنی مقدس گھڑی, اور آپ بیٹھی ہوئی کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے, کتنی مبارک نشست, اور خود سید زادہ باقیدہ زندگی گزارنے والے. اب دیکھیے ذرا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونٹنی پہ سوار تھے, فضل ابن عباس بھی ساتھ تھے, برابر ایک دوسرا اونٹ گزرا جس پہ عورت سوار تھی, تو فضل ابن عباس کی نظر ادھر اٹھی, آپ نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فوراً کہا, فضل کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں میری نظر غلط نہیں, میری کوئی غلط نیت نہیں, میری کوئی غلطی نہیں, میں تو بہن سمجھتا ہوں, بہن سمجھتا ہوں, میری کولیگ ہے, کولیگ ہے. لیکن ہمارے پاس ہزار بہانے, یا عرفات سے آ رہے, ایسی مقدس جگہ, ایسی مبارک گھڑی, اللہ کے نبی کی نشست کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی پہ, اور خود سیدزادہ کتنے پاکیزہ زندگی. لیکن جیسی نظر اٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں, مربی اعظم ہیں, مشفق اعظم ہیں, فوراً آپ نے اس بے احتیاطی کو روکا, کہیں ایسا نہ ہو کسی کوتاہی کے اندر پڑ جائیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں بچے ہیں کوئی بات نہیں, دیکھنے دو, فیس بک پہ کیا دیکھ رہے ہیں, نیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کیا ہے, دیکھنے دو. جب وہ دیکھتے دیکھتے گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو جہاں سے گناہ کی پرورش ہوتی ہے نا, وہاں سے روکنا چاہیے. جہاں سے گناہوں کے جراثیم چلتے ہیں نا, اس کا سدے باب کرنا چاہیے. اب بیماری کے جراثیم ہو گئے تو بیماری تو ہوگی, جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں میاں گناہوں کے, اس کو روکنا. اس لیے کہ آنکھ قابو میں نہیں تو دل قابو میں نہیں, دل قابو میں نہیں گئی نہیں تو شرمگاہ قابو میں نہیں, اسے قابو میں کر لو. ہمارے دین نے سب سے پہلے نظر پر پیرا بٹھایا. آرے سارے جہاں میں یہ بے پردگی کا عذاب عام ہے. لوگ کہتے ہیں نظر ڈالنے سے وسوسہ نہیں آتا, یہ جھوٹ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے, یہ ممکن ہی نہیں نظر ڈالے بار بار اور وسوسہ نہ آئے. آج بازار میں چلنا مشکل ہو گیا, اس کا علاج یہی ہے کہ ایسی تفریحات, ایسی مجلسیں, ایسی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں عورتیں مرد جمع ہوں, اور اپنے اہل عیال میں اس کی فکر کریں, پردہ قائم ہو. اس لیے کہ اگر بے پردگی کے ماحول میں ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ پردے کی عظمت اہمیت ختم ہو جائے گی, اور بے حیائی دل و دماغ کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے. جس شریعت نے نظر پر پیرا بٹھایا تھا, اس کے ماننے والے آج بے باک بازاروں میں بے پردہ پھر رہے ہیں اپنی لڑکیوں کو, اور سمجھتے ہیں یہ ترقی ہے. سب سے بڑا عذاب امت پر آج بے حیائی بے پردگی کا ہے. بے حیائی کا عذاب ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا. اس لیے کہ جہاں صحت مند ایمان ہوتا ہے وہاں حیا بھی ہوتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے الحیاء لا یاتی الا بخیر, جہاں حیا ہوتی ہے وہاں خیر ہوتی ہے, جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں عیب ہوتا ہے. سارے پیغمبر ایک بات کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے نا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, جب اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اتنی بڑی برائی ہو سکتی ہے نا پھر کچھ برائی بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے پیغمبروں کا مقولہ ہے. بڑے بڑے پاک باز بھی اس پر توجہ نہیں کرتے. بزرگوں کو نظر سے پتہ چل جاتا تھا کون کیسی نظر ڈال کے آیا. آج ترقی کا زمانہ سمجھتے ہیں, غیرت حمیت برباد ہو رہے ہیں. ساری نیکی تقوی برباد کرنے کے بعد کچھ ٹکے ہاتھ آ جائیں تو یہ ترقی ہے. یہ عارف لوگ اسی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات بتلاتے ہیں کہ دل میں اگر برا خیال آ جائے تو پہلے اس کو دفع کر دو. دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا پہلے, تو اس خیال کو ہی ہٹا دو تاکہ دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. ہمت کر لو. دوست ایک ڈرائی کلین مشین دکھانے لے گئے. میں نے یہ فکر کی کہ کپڑے کے داغ دھبے دور کرنے میں کیا کیا کوششیں کی, ہزاروں مسالے, ہزاروں مشینیں, لاکھوں روپے برباد کیا. وہ کپڑا جو کچھ ہی دنوں میں بوسیدہ ہو کے ختم ہو جائے گا, اس کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے مشینیں بن رہی ہیں, مسالے بن رہی ہیں, نہ جانے کیسے کیسے کیمیکل بن رہے ہیں کہ اس کے داغ دھبے ختم ہو جائیں. حالانکہ وہ کپڑا کچھ دنوں کے بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے حالانکہ پھر یہ داغ آج چھٹ بھی گیا کل پھر میلا ہو جائے گا, بلکہ دھوتے دھوتے ختم ہو جائے گا. اس کا اتنا اہتمام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ کرنے سے قلب پر بھی ایک داغ لگ جاتا, قلب پر بھی ایک داغ لگ جاتا, اور دل پر بھی ایک دھبا لگ جاتا ہے.
دوسرے سے دوسرا، یہاں تک کہ قلب سیاہ اور الٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس دل کو دیکھتا کون ہے؟ کپڑوں کو تو لوگ دیکھتے ہیں نا، اس لیے صفائی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس دل کو تو اللہ کی ذات دیکھتی ہے. اس کے داغ دھبوں کو دھونے کا کتنا اہتمام ہے، اور اس کے اندر کتنی احتیاط اور فکر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ کرنے سے قلب پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، دوسرے سے دوسرا، یہاں تک کہ قلب سیاہ اور الٹا ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی دولت اس قلب کے برابر نہیں. مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کے داغ دھبے دھو لو، دور کر لو، اس کی ڈرائی کلین نیک صحبت ہے، نیکوں کی صحبت، یہ اس کی ڈرائی کلین ہے. اس لیے فرماتے ہیں، آج حساب لے لو اپنے نفسوں کا، یہ کوئی مشکل نہیں، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لیتے رہا کرو، یعنی کہاں کہاں کچرا آ گیا ہے اور کہاں کہاں داغ دھبے ہیں، انہیں صاف کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ اس سے حساب ہو. بہت سی برائیوں سے نجات مل جائے گی اگر تھوڑی سی فکر نصیب ہو جائے. ہم نیک کام کرتے ہیں، اس میں بھی شیطان کچھ دنیا کا نفع کا لالچ ہمارے دل میں ڈال کر وزن ہلکا کر دیتا ہے. دل لگا کر نماز پڑھی تو وزن ہے، اور اگر نماز کے اندر خشوع نہ رہا اور دھیان نہ رہا تو ظاہر ہے اس کا وزن کم ہو جائے گا. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو بھائی نیکی کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور بڑھیا نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور گناہوں سے اللہ رب العزت تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين هم سبهك، ظاهر باطن کو اپنے پسند کا فرما دے، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دے، ہمارا باطن بھی اچھا فرما دے، ہماری عبادت بھی اچھی فرما دے، ہمارے اچھے اخلاق بھی بنا دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کی کمزوریوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت نصیب فرما. مولا کریم گناہوں سے گھن نصیب فرما، آنکھوں کی پاکیزگی نصیب فرما، دل کی صفائی نصیب فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. ہمیں اپنے معاملات اور معاشرت دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہم سب کو اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہم سب کی اصلاح فرما. اے مولا کریم ہم سب کے لیے اصلاح کا راستہ آسان فرما. مولا کریم ایمان والی صفات نصیب فرما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.